سيار المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى واصحابه اجمعين. سورة بقرة کی آیت نمبر 21 سے آج گفتگو شروع ہو رہی ہے. پہلا خطاب ہے اللہ رب العزت کا انسانوں سے, یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. پہلا خطاب ہے اور پہلا حکم دیا جا رہا ہے عبادت کرنے کا کہ اپنے رب کی عبادت کرو. پھر اس کے لیے دلائل پیش کیے جا رہے ہیں, الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون, جس رب نے تمہیں پیدا کیا تم سے پہلوں کو پیدا کیا, الذي جعل لكم الارض فراشا, جس نے زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا, آسمان کو تمہارے لیے چھت بنا دیا, آسمانوں سے پانی برسا دیا اور اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل اور سبزیاں اگا دی, تمہارا رزق بنا دیا, فلا تجعلوا لله اندادا, ایسے اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ, وانتم تعلمون حالات الانسان. اس کے بعد قرآن کریم نے چیلنج کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ تم قرآن کریم کو کلام محمد کہتے ہو, کلام اللہ نہیں مانتے ہو. محمد علیہ السلام بھی انسان تھے, تم بھی انسان ہو, تم ذرا ایسی ایک صورت تو بنا کے دکھا دو. اگر تم ایسی صورت نہ بنا پائے اور تم کبھی بھی ایسی صورت نہیں بنا سکو گے تو یاد رکھو کہ تمہیں جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا, جس کا ایندھن انسان اور پتھروں کو بنایا گیا ہے اور وہ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات, اس کے بعد اللہ نے ایمان اعمال صالحات والوں کو بشارت سنائی ہے جنتوں کی, اور انہیں بشارت سنائی ہے نیچے بہنے والی نہروں کی, اور باہمی نعمتوں کی بشارت سنائی ہے. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے مشرکین مکہ کے ایک اعتراض کا جواب دیا. اعتراض مشرکین کا یہ تھا کہ اللہ تو اتنے بڑے اور مثالیں دیتے ہیں چھوٹی چھوٹی. اللہ نے مثال یہ دی تھی اللہ رب العزت نے کہ دیکھو تم جو موجودہ میں باطل پتھروں کو اپنا خدا مانتے ہو, قبروں اور درختوں کو اپنا خدا مانتے ہو, تو ان کے سامنے ذرا نظروں نیازوں کا جو کھانا رکھا کرتے ہو, اگر اس کھانے میں سے کوئی مچھی اللہ کی پیدا کی ہوئی چھوٹی سی مخلوق مچھی اگر اس میں سے تھوڑا سا کھانا اٹھا کر کے لے جائے تو تمہارے موجودوں میں اتنی بھی ترق نہیں ہے کہ میری چھوٹی سی مخلوق سے کھانا واپس لے سکے. اتنے کمزور خداؤں کو کیوں پوچھتے ہو؟ تو یہ مثال ایسی تھی کہ اس نے عالم شرک کو ہلا کر کے رکھ دیا. تو وہ شور مچانے لگے کہ لگے دیکھو اللہ اتنے بڑے اور مثالیں دے چھوٹی چھوٹی مچھیوں کی اور چھوٹی چھوٹی مثالیں. اللہ نے اس کا جواب دیا کہ سنو, مثالوں میں بڑے چھوٹے جانوروں کا کوئی مسئلہ نہیں ہوا کرتا. مخصوص تو ہدایت دینا ہے, لوگوں کو بات سمجھانا ہے. بات سمجھانے کے لیے کبھی مکھی کی مثال دینی پڑے گی, کبھی مچھر کی مثال دینی پڑے گی, کبھی سبھی چھوٹے جانور کی مثال دینی پڑ سکتی ہے. لہذا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایمانداروں ان مثالوں کو تسلیم کرتے ہیں, لیکن بے ایمانوں اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ ان مثالوں کے ذریعے اور زیادہ گمراہ ہو جایا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یضل بہ کثیراً ویہدی بہ کثیراً, اسی کے ذریعے بہتوں کو ہدایت مل جاتی ہے اور اسی کے ذریعے بہت سے گمراہ ہو جایا کرتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العزت نے انسانیت کی ابتدا کا تذکرہ فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ اللہ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرما لیا تو فرشتوں سے مشورہ کیا. فرشتے کہنے لگے کہ اے اللہ, انسان کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ انسان تو دنیا کے اندر فساد مچائے گا, قتل و غارت گری کرے گا, اسے آپ کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اگر آپ کا ذکر کرنا ہے, آپ کی تصویر کرنی ہے تو ہم ہی کافی ہیں. ہم فرشتے آپ کی تصویر تقدیس کرتے رہتے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ فرشتوں تم نہیں جانتے, میں جانتا ہوں کہ انسان کی خوبی کیا ہوگی. اب انسان کی خوبی اللہ نے علم کو قرار دیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کے پاس مجہولات کو معلومات میں تبدیل کرنے کی قوت اور صلاحیت پائی جاتی ہے. انسان نئے سے نئے اکتشافات کر سکتا ہے. لہذا اس بنا پر میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں. تو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا اور مٹی سے پیدا کرنے کے بعد سارے فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. شیطان نے سجدہ نہیں کیا, وہ راجا درگاہ بن گیا اور سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا. اور اللہ نے یہ بتا دیا کہ انسان تیری ابتدا کیا ہے؟ مٹی ہے, گندا کپڑا اور مٹا ہے, اور انتہا تیری کیا ہے؟ کہ تو اللہ کا خلیفہ ہے, خلیفۃ اللہ فی الارض ہے, اور مسجد ملائک ہے, کہاں تیری پستی ہے اور کہاں تیری بلندی اور عظمتیں ہیں, تجھے عظمت اور بلندیاں عطا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے, اس اللہ کے احکام کو تجھے پورا کرنا ہوگا. ابلیس اور شیطان کیوں راجا درگاہ ہوا؟ اس لیے کہ اس نے اللہ کا ایک حکم توڑا تھا. ذرا کبھی اپنے گربان میں جھانک کر کے دیکھنا کہ ابلیس نے ایک حکم توڑا, وہ راجا درگاہ بن گیا. ہم صبح سے شام تک اللہ کے کتنے حکموں کو توڑتے ہیں, اللہ کی کتنی لاپرواہیاں کرتے ہیں, ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمیں اپنے حال کو غور کر کے اللہ سے توبہ پائز ہو جانا چاہیے. بات صورت اللہ رب العزت نے پھر آدم علیہ السلام سے حیا علیہ السلام کو پیدا کیا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ نے آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا فرمایا. تو گویا اللہ نے پہلے سے انسان کو مٹی سے پیدا کیا, پھر ایک انسان کو دوسرے انسان کو پیدا کیا. آج تک کے عقل پرست یہ اعتراض کرتے آئے ہیں کہ بھلا مٹی سے انسان کیسے بن سکتا ہے, اور یہ بھی اعتراض کرتے آئے ہیں کہ ایک انسان سے بغیر نر مادہ کے ملاپ کے دوسرا انسان کیسے بن سکتا ہے. لیکن آج کی سائنس نے اس بات کو برحق ثابت کر کے دکھا دیا. آج کی طبی سائنس یہ اعلان کر رہی ہے کہ وہ کلوننگ کر سکتے ہیں, نر اور مادہ کو ملائے بغیر ایک انسان سے دوسرا انسان بنا سکتے ہیں. ایک انسان کا ڈی این اے لیا جاتا ہے اور اس سے دوسرا انسان تخلیق کیا جاتا ہے. تم نے سوا 1400 سال پہلے یہ کشف کیا, یہ انکشاف کیا. قرآن نے 1400 سال پہلے ہی یہ انکشاف کر دیا تھا اور یہ بیان کر دیا تھا کہ اللہ نے ایک انسان سے دوسرا انسان بنایا. مرد سے اللہ نے ایک عورت بنا کے حوا علیہ السلام کو دکھا دیا, اور عورت سے اللہ نے مریم سے عیسیٰ علیہ السلام کو بنا کر کے اللہ نے دکھا دیا. اور پھر اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اگر تم تھوڑی سی اور کوشش کرو گے تو دیکھ لینا کہ جو ڈی این اے ایک انسان سے لیا جاتا ہے, یہ ڈی این اے کہاں سے بنتا ہے؟ خوراک سے بنتا ہے, سبزیوں پھلوں سے بنتا ہے. وہ سبزیاں اور پھل زمین میں آتے ہیں, مٹی کے اندر ہوتے ہیں, اور مٹی سے وہ نکلتے ہیں, تو ان سے یہ مادہ تیار ہوتا ہے. اگر محنت کی جائے تو زمین سے بھی یہ مادہ نکالا جا سکتا ہے. اللہ نے اسی زمین کے ان مواد کو جمع کیا, اور جمع کرنے کے بعد آدم علیہ السلام کی تخلیق کر دی. بار صورت اللہ نے آدم و حوا کو بنایا, جنت کے اندر ٹھہرایا, اور انہیں اجازت دی کہ جنت سے جہاں چاہے کھاتے پیتے پھرو. لیکن کیا ہوا کہ اللہ نے ایک درخت کے کھانے سے منع کر دیا تھا, وہ درخت آدم علیہ السلام نے کھا لیا, جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت ان سے ناراض ہوئے. اور صورت حال یہ ہوئی کہ آدم علیہ السلام کو جو ایک احساس ہوتا تھا, آدم علیہ السلام کو جو ایک احساس تھا اس بات کا کہ ان کا جسم ڈھکا ہوا نہیں ہے, پہلے اس بات کا احساس نہیں تھا. جیسے ہی اس درخت کو کھایا تو آدم علیہ السلام کو احساس پیدا ہوا, اور آپ کو اپنے جسم کا ننگیز ظاہر ہونے لگا, تو آپ نے پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا اور ڈھانپ لیا. حضرت حوا نے بھی پتوں سے اپنے جسم کو چھپا لیا اور ڈھانپ لیا. اب اللہ رب العزت نے حضرت آدم و حوا کو اس سرزمین پر بھیجنے کا فیصلہ کر دیا, اور یہ یاد رکھیے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجنے کا فیصلہ بطور خدا کے نہیں, بطور امتحان اور آزمائش کے ہے. آزمائش اور امتحان کے لیے دنیا کے اندر بھیجا گیا. اللہ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی, دنیا میں بھیج دیا, اور یہ کہا کہ دیکھو دنیا کے اندر تمہارے پاس میری ہدایت آئے گی. فرمایا من لکم منی ہدا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرا کلام آئے گا, میرا احکام, میرے احکام آئیں گے, میرا پیغام آئے گا, تمہیں اس کی اطلاع کرنی ہوگی. اس کے نتیجے کے اندر نہ تم پر کوئی خوف ہوگا, نہ تمہیں کوئی غم ہوگا. لیکن وہ کافر ہوں گے اور جھٹلائیں گے ہماری آیتوں کو, ایسے لوگ جہنم کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اس کے بعد قرآن کریم بنی اسرائیل کا تذکرہ کر رہا ہے. بنی اسرائیل ایک بڑی ہی منتخب قوم تھی, انبیاء علیہ السلام کی اولاد تھی, اور ان لوگوں کو اللہ رب العزت نے انسانیت کی مذہبی اور سیاسی قیادت پر فائز کرنا رکھا تھا. لیکن ان لوگوں نے اپنے اس منصب کا لحاظ نہ رکھا اور اس منصب کا صحیح طریقے سے حق ادا نہ کیا, جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معذور کرنے کا فیصلہ فرما لیا. جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو معذور کرنے کا فیصلہ فرما لیا. جب کسی کو معذور کیا جاتا ہے تو اس پر فوٹو جرم عائد کی جاتی ہے، شو کاز نوٹس جاری کیا جاتا ہے، تو بنی اسرائیل کے لیے شو کاز نوٹس جاری کر دیا گیا کہ تمہارے اندر یہ خامیاں یہ خرابیاں پائی جاتی ہیں، ان خرابیوں کو تم نے اپنے اندر پیدا کر لیا ہے، جس بنا پر تم دنیا کی مذہبی اور سیاسی قیادت کرنے کے قابل نہیں رہے ہو، زیادہ تمہیں معذور کیا جا رہا ہے۔ چنانچہ 40 دفعات لگائی گئی ہیں، 40 دفعات شمار کرائی گئی ہیں بنی اسرائیل کے لیے کہ تمہارے اندر یہ خامیاں اور خرابیاں پائی جا رہی ہیں۔ پہلے تو اللہ رب العزت نے ان کے اس عہد پیمان کو ذکر فرمایا ہے، اور عہد پیمان یہ تھا کہ اللہ کی آیتوں پر ایمان لائیں گے اور اللہ کی آیتوں کو دنیاوی مفادات کے لیے دیکھیں گے نہیں، اور حق کے باطل کو آپس میں حلف ملک نہیں کریں گے، نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے اور لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے اور خود بھی اس پر عمل برآمد کیا کریں گے، اور نماز اور حج کے ذریعے سے اللہ سے مدد طلب کیا کریں گے، اپنے مشکلات کو حل کرایا کریں گے، اور پھر یہ کہ قیامت کے دن کا عقیدہ رکھیں گے۔ لیکن ان لوگوں نے عہد پیمان کا لحاظ نہ رکھا، چنانچہ اللہ رب العزت نے انہیں یہ بتایا کہ دیکھو میں نے تم پر کتنی نعمتیں کی، کتنے انعامات کیے تم نے ان کو۔ اسرائیل پر فرعون والے مسلط تھے، بنی اسرائیل پر فرعون مسلط تھے، اور فرعون بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کر رہا تھا، اس ظلم و ستم سے اللہ نے نجات دلائی، اللہ رب العزت نے فرعون کو سمندر کے اندر غرق کر دیا اور بنی اسرائیل کو سمندر میں راستہ دے کر کے پار کرا دیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ یہ موقع تو تھا میرا شکریہ ادا کرنے کا، لیکن تم نے میرا شکریہ ادا کرنے کی بجائے میری مخالفت اور میری نافرمانی کرنی شروع کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے کتاب لے کر کے آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، 40 دن تک کوہ طور پر عبادت کرتے رہے، پھر اللہ نے کتاب عطا فرمائی، تورات لے کر کے جب واپس پہنچے تو بنی اسرائیل شرک کے اندر مبتلا ہو چکے تھے، بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئے تھے، بڑا ہی ظلم کیا۔ اللہ کہتے ہیں پھر میں نے تمہیں معاف کر دیا لیکن تم نے پھر ناشکری کی، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی توبہ قبول ہونے کے لیے اللہ نے یہ شرط لگائی کہ تم لوگوں کو اللہ سے توبہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو قتل کرنا ہوگا، تب جا کر کے تمہاری توبہ قبول ہوگی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو جب یہ حکم دیا گیا تو آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے، 70,000 افراد جب مقتول ہو گئے تو اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، ذالکم خیر لکم عند ربکم فتاب علیکم، تو یہ اللہ کے ہاں ان کے لیے بہتر ہوا، اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کا مطالبہ کر ڈالا، کہنے لگے آپ ہم سے ایسے خدا کی پوجا کرا رہے ہیں، ایسے خدا کی عبادت کرا رہے ہیں جو ہمیں نظر تو آتا ہی نہیں، ہمیں خدا دکھاؤ تو صحیح، حتی مر اللہ جہرتن فاخذتکم الصاعقہ وانتم تنظرون۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو اللہ کا حکم ہے کہ 40 آدمی مجھے دے دو، 40 آدمیوں کو لے کر موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، اور وہاں جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے حق کلامی کا شرف حاصل کیا، اور ان لوگوں کو کہا کہ دیکھ لو، کہنے لگے کہ یہ تو ہمیں آواز سنائی دے رہی ہے، اللہ کو نظر نہیں آتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ناراض ہو کر ان پر ایک کڑک کو مسلط کر دیا، ایسی کڑک اور ایسا دھماکہ ہوا جس کے نتیجے کے اندر یہ لوگ اونگے منہ گر گئے اور مر گئے۔ اسی حالت کے اندر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے اللہ، قوم تو پہلے ہی میری مخالفت کر رہی ہے، اب یہ 40 آدمی مر گئے تو میں جا کر ان کو کیا منہ دکھاؤں گا، آپ انہیں زندہ کر دیجئے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون، پھر ہم نے تمہاری موت کے بعد تمہیں پھر زندہ کر دیا تاکہ تم شکر کرنے والے بن جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے میدان دین کے اندر من و سلوا تمہیں عطا کیا، لیکن تم نے اس کے مقابلے کے اندر گندم کا مطالبہ کیا، پیاز اور لہسن کا مطالبہ کیا، دالوں کا مطالبہ کیا، تمہارا ہر مطالبہ اللہ کے سامنے خیر کو چھوڑ کر اس سے ادنا چیزوں کا مطالبہ ہوا کرتا تھا، لہذا اللہ رب العزت نے ان پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دیا اور ان لوگوں پر اپنی ناراضگی کو مسلط کر دیا، اور ان کی جرائم اللہ نے بیان کرائے کہ یہ ایک تو اللہ کی آیتوں کے منکر، اور دوسرے یہ کہ وہ یقتلون النبیین بغیر الحق، یہودیوں کی ایک بدترین عادت یہ شمار کرائی اللہ نے کہ انبیاء علیہ السلام کے ناحق قتل کے اندر ملوث تھے، معلوم ہوا کہ مذہبی پیشوا علماء اور دینی رہنماؤں کا قتل یہ یہودیت ہے, یہودیوں کا انداز ہے, اور اس طریقے پر یہودیت کے راستے کا ڈاٹا صاف کرنا چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت نے اپنے دین کو باقی رکھنے کا فیصلہ کیا ہوا ہے. بارصورت یہودیوں کے ان جرائم کو اللہ گنوا رہے ہیں اور اللہ رب العزت یہ بتا رہے ہیں کہ جب تم نے انکار کیا تھا, ہم نے کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا دیا تھا اور اس کو رکھ کر کے تم سے ہم نے عہد و میثاق لیا تھا, لیکن اور پھر ہم نے تم سے کہا تھا کہ اس عہد و میثاق کو پورا کرو گے تو اس کے نتیجے کے اندر تم لوگوں نے قبول کر لیا تھا, لیکن بعد میں پھر اس عہد و پیمان سے تم منکر ہو گئے تھے. اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے کیا کیا, اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تم ہفتے کے اندر ایک دن متعین کر لو, اس دن کے اندر پورا دن میری عبادت کرنی ہوگی, کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہوگا. انہوں نے ہفتے کا دن طے کر لیا, سنیچر کا دن انہوں نے طے کر لیا کہ اس دن کے اندر ہم عبادت کریں گے, لیکن پھر اس دن کے اندر عبادت کی بجائے کاروبار کے اندر مصروف ہو گئے. اللہ کہتے ہیں اس کے نتیجے میں ہم نے تمہیں ذلیل بندہ بنا دیا. یہ اللہ کی طرف سے ان کو سزا تھی. فجعلنا حقال للعباد بين يديها وما خلفها, اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عبرت بنا دیا اگلے پچھلے والوں کے لیے, اگلے پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا اور متقیوں کے لیے نصیحت بنا دیا. پھر اس کے بعد صورت حال یہ ہوئی کہ بنی اسرائیل کے اندر قتل ہو گیا. جب وہ قتل ہوا تو قاتل کا پتا نہیں چل رہا تھا, تو یہ لوگ اکٹھے ہو کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ موسیٰ ہمیں قاتل کا پتا بتا دیجیے. اگر صحیح قاتل کا علم نہ ہوتا تو نتیجے میں یا تو کسی بے گناہ کو قتل کر ڈالتے یا آپس میں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہو جاتا. اللہ رب العزت کے موجودہ طریقے پر اس قتل کے مسئلے کو حل کرنے کا فیصلہ فرما لیا. چنانچہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ ان لوگوں سے کہو کہ گائے کو ذبح کریں. ان لوگوں کو جب یہ کہا گیا تو کیا کہنے لگے, ادب کا دودھ نہ ہو جوا, ہمیشہ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہو, ہم نے تو کہا کہ قاتل کا پتا بتاؤ, تم کہتے ہو گائے کو ذبح کرو, بھلا بتاؤ گائے کو ذبح کرنے کا قاتل کے ساتھ کیا واسطہ اور تعلق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین, مذاق سے جاہل لوگ کیا کرتے ہیں, میں تو اللہ کا نبی ہوں, میں جاہل کیسے ہو سکتا ہوں, میں جاہلوں میں ہونے سے پناہ مانگ رہا ہوں. تو کہنے لگا اچھی بات ہے, پھر ذرا بتائیے تو صحیح کیسی گائے ہونی چاہیے. قالوا ربنا ما كان يبين لنا ما هي, آپ کہیے کہ وہ گائے کیسی ہونی چاہیے. قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك, اللہ نے کہا کہ درمیانی قسم کی گائے ہونی چاہیے, نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بالکل بچیا ہو, بلکہ درمیانے قسم کی گائے ہو. فقالوا ما تؤمرون, کہہ ڈالو جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. وہ پھر آ گئے, کہنے لگے کہ ماں لونہا, بتائیے اس کی رنگت کیسی ہونی چاہیے. کہنے لگے کہ اس کی رنگت جو ہے وہ سفرا ہونی چاہیے, زرد رنگ کا ہونا چاہیے. فاقع لونہا تسر الناظرین, قالوا لنا ربك يبين لنا ما هي, پھر آ گئے, کہنے لگے جی ہمیں اب بھی سمجھ میں نہیں آئی کہ کیسی گائے لائی جائے. ان البقرہ تشابہ علینا, ہم پر تو مشتبہ ہو گئی ہے گائے. وانا ان شاء اللہ لمهتدون, قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث, اللہ نے کہا کہ ایسی گائے ہونی چاہیے کہ نہ تو وہ زمین کو سیراب کرنے کے لیے استعمال ہوئی ہو, نہ ہل چلانے کے لیے استعمال ہوئی ہو, کسی کام کے اندر استعمال نہ ہوئی ہو, آزاد پڑی ہوئی گائے ہونی چاہیے. مسلمتن لاشیت فیہا, اس میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے. قال الان جئت بالحق, کہ لگے موسیٰ اب صحیح بات انہوں نے کی ہے. فذبحوها وما كادوا يفعلون, اب انہوں نے گائے کو ذبح کر دیا. جب گائے کو ذبح کیا تو اللہ رب العزت نے حکم دیا, اضربوه ببعضها, اس کے بعد کے بعد سے ٹچ کر دو, مس کر دو. چنانچہ گائے کی زبان کا ٹکڑا لے کر کے پاس مقتول کو جب لگایا گیا تو مقتول اٹھ کر کے بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کے کہنے لگا کہ میرے بھتیجے نے مجھے قتل کیا ہے. بھتیجا پکڑ لیا گیا, اس سے قصاص لیا گیا. اللہ فرماتے ہیں کذالک یحیی اللہ الموتا, جیسے اللہ نے اس مردے کو زندہ کیا ایسے اللہ سارے انسانوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کی اور بہت سی برائیوں کا تذکرہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل مذہبی تعصب کے اندر اتنے بھرے ہوئے تھے کہ قرآن کریم کو باوجود دلائل کے تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا کہنا یہ تھا, یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم جو بھی کرتے رہیں ہمیں جہنم میں تو جانا نہیں, جنت ہمارے نام پر لکھ دی گئی ہے, لہذا جنت ہی میں ہم نے جانا ہے اور جہنم تو اللہ نے ان مسلمانوں کے لیے رکھی ہوئی ہے. یہودیوں کا یہ دعویٰ تھا. اللہ فرماتے ہیں ان سے پوچھئے تو صحیح اتقل تم عند اللہ احدا فرعین خلق اللہ احدا، کیا تم نے اللہ سے کوئی دستاویز تیار کرا لی ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ تم جنت ہی میں جاؤ گے جہنم میں نہیں جاؤ گے؟ سنو ہمارا ضابطہ اور نظام ہے، بلا من کسب سیئتا واحاطت بہ خطیئتہ، جس نے گناہ کیے ہوں گے اور اس کے گناہ اس کی زندگی پر حاوی ہوں گے، اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، یہ جہنم میں جائیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو ایمان اعمال صالحہ والے ہوں گے یہ جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر اس کے بعد اللہ نے بنی اسرائیل کے ایک اور عہد ذکر کیا جس میں اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا کہ اللہ ہی کی عبادت کریں گے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے، رشتہ دار یتیم مسکین غریبوں کے ساتھ جو حسن سلوک کریں گے اور لوگوں سے حسن اخلاق کے ساتھ پیش آئیں گے، نماز قائم کریں گے، زکات ادا کریں گے، لیکن ان لوگوں نے اسے پورا نہ کیا، جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو اپنا مبعوث قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ان کے اندر ایک خامی یہ پائی جاتی تھی کہ لوگوں کو قتل کرتے، مارتے، گرفتار کرتے، جب وہ گرفتار ہو جاتے تو خود ہی فدیہ دے کر کے ان کو آزاد کرا دیتے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ عجیب تمہارا دماغ ہے، خود ہی گرفتاریاں بھی کرتے ہو، خود ہی فدیہ دے کر کے آزاد بھی کرتے ہو، آخر یہ کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے کہ جی اللہ نے ہمیں قیدیوں کو آزاد کرانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تمہوں نے بادل کتابی و تکفر نہ دماغ، بعض باتوں کو مانتے ہو بعض باتوں کا انکار کرتے ہو، تما جگہ ایسے لوگ جو بعض دین کے بعد حصے پر عمل کریں اور بعض حصوں کو چھوڑ دیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو دنیا میں ذلیل و رسوا کیا جاتا ہے اور آخرت میں ان کے لیے بدترین عذاب ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہودیوں کی ایک بری عادت یہ تھی کہ یہ حضور علیہ السلام پر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے، اور ایک ان کی بری عادت یہ بھی تھی کہ ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم ہی جنت میں جانے والے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان سے کہو ان کارت لکم الدار الاخرت عند اللہ خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قیامت تمہارے لیے ہی ہے اور جنت تمہارے لیے ہی ہے تو پھر موت کی تمنا کرو نا تاکہ تم جنت میں چلے جاؤ، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو۔ بولے یہ تمنا ہوا بدن دماغ یہ کبھی بھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، اپنے بدعملی اور گناہوں سے ڈرتے ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اللہ ان ظالموں کو بڑی اچھی طرح جانتے ہیں۔ ولتجدنہم احرص الناس علی حیاۃ، آگے اللہ رب العزت نے بیان کیا ہے یہودیوں کا کہنا یہ تھا کہ قرآن لانے والا جبرائیل ہے اور جبرائیل وہ فرشتہ ہے جو ہمارے لیے عذاب کا پیغام لاتا رہا، ہمارے آبا و اجداد پر عذاب کو اتارتا رہا، لہذا ہم جبریل کی بات نہیں مانیں گے، کوئی اور بیان کرے گا تو مانیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جبرائیل قرآن اپنی طرف سے لے کر نہیں آتا، قرآن تو میں بھیج رہا ہوں، جبرائیل تو میرا نمائندہ ہے، میرے نمائندے کا انکار دراصل میرا انکار ہے، اس لیے اگر تم جبریل کو اپنا دشمن جانتے ہو تو پھر میں بھی تمہارا دشمن ہوں۔ کل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ جبریل نے اللہ کے حکم سے قرآن نازل کیا ہے۔ قل من کان عدوا للہ وملائکته ورسلہ، جو اللہ کا دشمن ہوگا، فرشتوں کا دشمن ہوگا، رسولوں کا دشمن ہوگا، جبرائیل میکائیل کا دشمن ہوگا، فان اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی ایسے کافروں بے ایمانوں کا دشمن ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہ لوگ جادو ٹونا وغیرہ کیا کرتے تھے اور اس کے نتیجے کے اندر لوگوں کے اندر توڑ پیدا کرتے، گھروں کو بگاڑا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے اس کی بھی مذمت فرمائی ہے۔ اور پھر ان کے اندر ایک یہ عادت پائی جاتی تھی کہ یہ لوگ حضور علیہ السلام کی گستاخی کیا کرتے تھے، حضور کے لیے گستاخانہ الفاظ استعمال کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تلقین فرمائی کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس کی وجہ سے ان یہودیوں کو گستاخی کے موقع ملے۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ ان یہودیوں اور مشرکوں کی صورت حال یہ ہے کہ انہیں مسلمانوں پر اس کے علاوہ اور کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اینزل علیکم من خیر من ربکم، انہیں تکلیف صرف اتنی ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ نے قرآن کیوں اتار دیا اور ہم قرآن سے کیوں محروم رہ گئے۔ اس بنا پر انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن کو مان لیتے، لیکن ماننے کی بجائے مسلمانوں کے ساتھ دشمنی کرنے پر اتر آئے۔ واللہ یختصر رحمته من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر دیا کرتے ہیں, اللہ بڑے ہی فضل والے ہیں. مارن تک من آیت ننسیہا نادی خیر منہا ومثلہا الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ نے قرآنی تعلیمات کو مرحلہ وار اتارا ہے, اور مرحلہ وار اتار کر تدریجاً احکام کو اللہ نے عطا فرمایا ہے, اور جس میں حالات کے تقاضے کے مطابق بعض احکام کو اللہ نے منسوخ بھی کیا ہے, کینسل بھی کیا ہے, اور اس کی جگہ نئے احکام اللہ نے عطا فرمائے ہیں. اس بنا پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کیونکہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں, لہذا اللہ جو آیتیں باقی رکھیں ان کو تم باقی سمجھو, اور جن آیتوں کو اللہ ختم کر دیں منسوخ کر دیں انہیں تم منسوخ سمجھا کرو. اور یاد رکھو کہ آسمان و زمین کی حکمرانی اکیلے اللہ کے لیے ہے. اللہ کے مقابلے میں کل قیامت کے دن تمہیں کوئی مددگار میسر نہیں آ سکے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں کی صورت حال یہ ہے کہ یہ یہودی عیسائیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ عیسائی حق پر نہیں ہے. عیسائی یہودیوں پر اعتراض کرتے ہیں کہ یہودی حق پر نہیں ہے, اور مشرکین سب پر اعتراض کرتے ہیں کہ سارے غلط اور ہم صحیح ہیں. اللہ کہتے ہیں اللہ یحکم بینہم یوم القیامت فیما کانوا فیہ یختلفون. فیصلہ اللہ ہی کریں گے ان کے درمیان کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا. معلوم ہوا کہ اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں حق پر ہوں یا کون حق پر ہے, فیصلہ کون کرے گا؟ اور اللہ کا فیصلہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ قرآن کریم سے. قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے, اس بنا پر جو بھی نظریہ پیش کرے جیسا بھی پیش کرے ہم اسے قرآن کریم کے دامن میں لا کر کے پڑھ لیں, ہمیں پتہ چل جائے گا کون غلط ہے کون صحیح ہے. آج فرقہ واریت کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ ہر فرقے کے نظریات کو اپنے حال پہ رہنے دیا جائے, کسی فرقے کی تردید نہ کی جائے, جبکہ قرآن کریم یہ بتا رہا ہے کہ اس کا حل یہ ہے کہ ہر فرقے کے نظریات کو قرآن کی روشنی میں پرکھ لیا جائے, جن کو قرآن صحیح کہہ دے انہیں صحیح تسلیم کر لیا جائے, اور جنہیں قرآن رد کر دے ان نظریات کو رد کر دیا جائے. آج جو نظام بتایا جاتا ہے یہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا نظام نہیں, فرقہ واریت کا تحفظ کا نظام ہے. قرآن فرقہ واریت کو ختم کرنے کا نظام بتا رہا ہے کہ قرآن تعلیمات سے فیصلہ ہوگا کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ, اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکے اور اللہ کی مسجدوں کو ویران کرنے پر تل جائے. یہاں ذرا تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کی عرض کروں گا کہ ذرا غور کیجئے, اس زمانے کے اندر بھی کافر اور بے ایمان اس بات کی